بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما خيرا كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سورة النور کی آیت ہے, اور ایک بڑا واقعہ اس کے پیچھے ہے کہ جو لوگ نیک لوگ عورتوں پر جو ایسی ہوتی ہیں, جو جس کی تعریف تین لفظوں میں بیان فرمائی ہے, محسنات جو بچا کے رکھی گئی ہوں, ہر قسم کے گناہ سے بچائی ہوئی محسنات, الغافلات جن کو غیر ضروری امور کا کچھ پتہ نہ ہو, اور مومنات اور مومنین ہیں, تو ان کو جو لوگ ان پہ تہمت لگاتے ہیں تو ان کو لعنت ہے, لعنوا فی الدنیا والآخرت, دنیا اور آخرت میں لعنت ان کا مقدر ہے, ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو اسے مستورات کو درخواست کی ہے کہ دیکھیے یہ مضمون تو ایک آپ کے لیے ہو رہا ہے اور وقت بھی آپ لوگوں کو کم ملتا ہے ایسی باتوں کو سننے اور پڑھنے کا, اس لیے اس کو غور سے سنیے, پھر کچھ آداب بھی بتائیں واعظ سننے کے. اور پھر یہ فرمایا کہ واعظ سے جو اصل مقصود ہے اس کو واعظ سننے کے وقت پیش نظر رکھنا چاہیے, جس کی حقیقت میں بیان کرتا ہوں آپ کو اس کی نیت کر لینا چاہیے, اور نیت فعل اختیاری ہے, آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. جس چیز کو آپ درست نہ کر سکیں وہ وسوسہ ہے, نیت نہیں, پھر سمجھ دیجیے وسوسہ ہے, خواہش ہے, نیت وہی ہے جو اپنے اختیار سے درست کی جا سکے. اگر پہلے سے کوتاہی واقع ہوئی ہے تو اس وقت اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. وہ حقیقت یہ ہے کہ واعظ ایک روحانی مطلب ہے, یعنی باطنی اصلاح کی تدبیروں کا نام ہے, جس سے باطنی امراض کا علاج ہوتا ہے, بس یہ حاصل ہے واعظ کا. سو جو صاحب واعظ سننے والے ہیں وہ واعظ سننے سے پہلے اپنی نسبت سمجھ رکھیں کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہے, یعنی یہ سوچ رہا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں اور یہ روحانی علاج ہے اور مجھ کو اس سے شفا ہوگی. واعظ سے ان کا علاج بتلایا جا رہا ہے, بس اس کی تدبیریں سن کر حالت درست کر لینے کا عزم کر لیا جائے. کلام پاک میں حق تعالیٰ تصریح فرماتے ہیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبرو آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ ہم نے اپنے کلام کو اس واسطے نازل کیا ہے کہ اس میں غور کیا کریں اور اس پر عمل کیا کریں, وہ اس کی تلاوت میں بھی ثواب ہے اور وہ خالی تلاوت بھی ثواب سے خالی نہیں. مگر اس آیت میں یہ بات بتلا دی کہ اصل غرض یہ ہے, صرف یہ ہے کہ مضامین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں, مگر ہم سوچتے نہیں, تدبر نہیں کرتے اور ذہن میں ان مضامین کا تکرار نہیں کرتے. حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو خارش کا مرض ہو اور اس کو اس کا کوئی نسخہ مل جائے تو وہ بار بار اس کو ذہن میں رٹتا ہے تاکہ یاد رہے, پھر اس کا استعمال کرتا ہے محض اس خیال سے کہ خارش برا مرض ہے. سو اگر اسی طرح سے واعظ گو تھوڑا ہی سنا جائے, یعنی اس نیت سے کہ مجھے مرض ہے, میرے مرض کا اس میں علاج ہے, اور پھر اس کو یاد کیا جائے, اس کا ذہن میں تکرار اور اعادہ کیا جائے, تو جو سنا جائے گا ضرور یاد رہے گا, پھر عمل کا اہتمام کیا جائے, تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دو چار واعظ میں ہی پوری اصلاح ہو سکتی ہے. جو پوری تو لگے رہتے ہیں لوگ سالہ سال, اور بعض ایسی چیزوں میں کھو جاتے ہیں کچھ بھی اصلاح نہیں ہوتی. وہی غصہ اپنی جگہ کے اوپر, وہی بد نظری اپنی جگہ کے اوپر, وہی فضولیات میں پڑھنا اپنی جگہ کے اوپر. کلام پاک میں حق تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں, ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید, یعنی جس کے قلب ہو یا کانوں کو متوجہ کرے. مراد یہ ہے کہ قلب کو حاضر کرے, کان لگائے, اس کے واسطے کلام پاک میں نصیحت ہے, اور ایسے ہی شخص کو نفع بھی ہوتا ہے. چنانچہ ایک اور موقع پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں, وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين, اور آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اور وجہ اس نفع کی وہی ہے کہ وہ قلب کو حاضر کر کے اور کان لگا کر سنتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وعظ مسلمانوں کو نفع دیتا ہے, اور نفع کی شرط وہی ہے جو قرآن میں بتائی گئی کہ من کان له قلب او القى السمع وهو شهید, کہ جو توجہ سے سنے, غور سے سنے. وہ توجہ سے سننے پہ تو یہ ہے کہ کلام پاک کو وہ کفار مکہ, کلام پاک نازل ہونا شروع ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو کلام پاک ہی نازل ہوتا تھا, وہی سناتے تھے. تو کفار مکہ کسی نئے آنے والے کو کہتے تھے کہ کس کے کانوں میں کلام پاک نہ پڑھنے پائے. کلام پاک اگر کانوں میں پڑ گیا تو بس یہی غضب ہو جاتا ہے, یہی سے اس کا ایمان لے آتا ہے. تو کلام پاک کی تو یہ تاثیر ہے, تو توجہ سے سنا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو خیر واعظ کا مقصد ہے کہ کس نیت سے آپ واعظ سن رہے ہیں. اور دوسرے یہ فرمایا کہ مرد یہ خیال نہ کریں کہ جب یہ خطاب جو ہے وہ مستورات کو ہے اور ان کے متعلق بیان ہوگا تو پھر مردوں کو واعظ سے کیا فائدہ. بات یہ ہے کہ اول تو مضامین اکثر مشترک ہوتے ہیں, ایک ہی ہوتے ہیں. اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ بعض مضامین خاص عورتوں کے ہی متعلق ہوں گے تو بھی آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مستورات کی تعلیم کا طریقہ ہی معلوم ہو جائے گا. یہ بھی تو مردوں کے ذمے ہے, اس واسطے کہ آپ حضرات کے ذمے ان کی تعلیم ہے. حدیث شریف میں ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, مرد اپنے خاندان میں اپنے متعلقین میں حاکم ہے. قیامت میں اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے محکومین کا کیا حق ادا کیا, اور محض نان اور نفقہ ہی سے حق ادا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ کھانا پینا تو حیات دنیا تک ہے, آگے کچھ بھی نہیں. اس لیے صرف اس پر اکتفا کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا. چنانچہ حق تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو دوزخ سے بچاؤ, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, یعنی ان کی تعلیم کرو, یعنی بیوی بچوں کو ان کو تعلیم دو, حقوق الہی سکھلاؤ, ان سے تعمیل بھی کراؤ, اور جب قدرت ہو تو آپ معذور نہ ہوں گے کہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ رسم کے طور پر کہ بھائی دیکھو ایسے کر لینا, نماز پڑھ لینا, پھر چھوڑ دیا. آپ ایک دفعہ کہنے میں سبق دوش نہیں ہوں گے, چونکہ حدیث شریف ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, اور اسی طرح سے یہ قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پہ تو کیا توجہ دیتے کہ اپنے اہل کو دین سکھائیں. آج کل حال یہ ہے مسلمانوں کا بالعموم, اور مسلمانوں کی کیا شکایت, خاص اپنے دوستوں میں سے بھی بات کا حال یہ ہے کہ الٹا اپنے ہی اہل کو گناہ پہ مجبور کرتے ہیں, گناہ پہ مجبور کرتے ہیں. انا للہ وانا الیہ, ایسے سے حالات سننے میں آ رہے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کلام پاک کی کھلی آیات اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ مردوں نے بھی دین کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا. کھانا ضروری, فیشن ضروری, ناموری ضروری, مگر غیر ضروری ہے تو دین. کتنی توجہ ہم دنیا پہ دیتے ہیں, کیا کیا جتن نہیں کرتے. دین اس کے ساتھ تو غیر ضروری جیسا سلوک ہے. اگر بچہ انگریزی نہ بولے تو بڑی فکر, بچہ اسکول میں پاس نہ کرے تو بڑی فکر, اور قرآن صحیح نہ پڑھے تو کوئی فکر نہیں, نماز کی اس کو طریقے نہیں آتے تو کوئی فکر نہیں, آداب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ نہیں آتے تو ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں, اور خود ہی نہیں, بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے, خود ہی نہیں, بس ماں باپ بھی نہیں. ماں باپ کو وہ سکھائیں گے کیا, کہتے ہیں کہ جب کیا بھائی, جب مشک میں ہی پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آ گئے, خود ہی محروم ہے, خود ہی بےہودگی کی مبتلا ہے, خود ہی ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا شکار ہے. جب باپ ہی اور ماں باپ ماں اگر انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا شکار ہوں گے تو ان کو کہاں وقت ہوگا کہ بچوں کی تربیت کریں. لیکن یہ بچوں کی تربیت یاد رکھیے کہ فرض ہے, کیونکہ کلام پاک کی کھلی ہوئی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ہر شخص پہ فرض ہے. جہاں مردوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بچائیں گناہ سے, اسی طرح سے عورت کو فرض ہے, مردوں پہ فرض ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو دین کے اوپر لائیں, ان کو گناہ سے بچائیں. آپ پہ بھی فرض ہے, آپ ڈریے نہیں, آپ انہوں گناہ سے روکیے, کیونکہ یہ تھوڑا ہی ہے صرف کسی مردوں پہ. جہاں پہ مرد گناہ کرے تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو گناہ سے روکے. کلکم رائن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب مسئول ہو, یہ نہیں فرمایا کہ صرف شوہر مسئول ہے, فرمایا تم سب مسئول ہو. جہاں گناہ ہو بھائی اپنے گھر پہ تو قدرت ہونی چاہیے, گھر میں تو گناہ کو مٹاؤ, باہر کی تو چھوڑو, 10,000 مسائل ہیں اس کے اندر. لیکن جب قرآن کی آیت چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, بس اس سے زیادہ تو ہمیں قید نہیں لگائی. یہ تو فرض ہے کہ ہم گناہ سے روکیں. اگر شوہر کبھی بیوی کی بعض تمناؤں کو خواہشات کو پورا نہیں کرتا تو بیوی کیا کرتی ہے, اینڈ جاتی ہے, منہ بناتی ہے, ملتی بات نہیں کرتی, کرتی کہ نہیں کرتی دنیاوی چیزوں کے لیے. تو دین کے لیے بھی کرنا چاہیے, دین کے لیے ضرور کرنا چاہیے کہ دین پہ آ جائے شوہر. فرماتے ہیں سچ یہ ہے کہ مردوں نے بھی دین کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا. کھانا ضروری, فیشن ضروری, ناموری ضروری, جو شادیوں میں کرتے ہیں اور تقاریب میں کرتے ہیں, بس ناموری کے لیے پیسہ پھینک رہے ہیں, جو چاہیں کر رہے ہیں, مگر غیر ضروری ہے تو دین. دنیا کی تو ذرا ذرا سی مضرت کا خیال ہوتا ہے نقصان کا, اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر دین کی مضرت پہنچ گئی, نقصان پہنچ گیا تو کیسا بڑا نقصان ہوگا. پھر وہ نقصان اگر ایمان کی حد میں ہے تب تو چھٹکارا بھی ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گیا اگر ایمان ہی نکل گیا. تعجب ہے کہ دنیا کی باتوں سے تو بے فکری نہیں ہوتی مگر دین کی باتوں سے کس طرح بے فکری ہو جاتی ہے. سوائے اس کو اور کیا کہا جائے کہ دین کی وہ وقت دل میں نہیں ہے جو اس سڑی ہوئی دنیا کی, اور کیا کہہ سکتے. اپنا اپنا حال ہر ایک دیکھ لے. تو اسی بے فکری کا ایک شعبہ ہے کہ مرد عورتوں کی تعلیم کو اپنے ذمے نہیں سمجھتے. وہ آیا ایک صاحب کا خط کہ صاحب مجھے, میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیے یہ آپ کے لیے فرض و واجب ہے کہ اپنے گھر میں تعلیم کا انتظام کریں. اور وہ تعلیم یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بہشتی زیور اور حیات المسلمین اور تسہیل المواعظ یا مواعظ, حیات المسلمین, بہشتی زیور اور مواعظ میں سے کچھ. یہ روزانہ پڑھ کے بچوں کو گھر والوں کو سناتے رہیں. اس کے بغیر نہ علم ہوگا نہ آپ سبکدوش ہوں گے اس ذمہ داری سے جو آپ کے ذمہ ہے. تو انہوں نے لکھا کہ صاحب کیا کریں, اتنی مصروفیت ہے کہ پہلے تو بالکل مشکل تھے حالات میں تھے, اب حالات اچھے ہو گئے ہیں, اب زیادہ مشغولیت ہو گئی ہے کام میں. تو کہتے ہیں کہ اب 2 مہینے سے ہم نے کتاب نہیں پڑھی, کچھ نہیں ناگا ہوا ہے. کہ بندے خدا یہ تو واجب ہے. کہنے گھر پہنچتا ہوں تو نیند میں ہوتا ہوں, تھکا ہوا ہوتا ہوں, کھانا کھانے کے بعد نیند آ جاتی ہے. میں نے کہا اگر اتنا وقت گزارنے کے بعد اگر 10 منٹ اس میں خرچ کر دو تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی. صرف شیطان اس میں ضرور آڑے آئے گا. یاد رکھیے اس تعلیم میں شیطان سب سے زیادہ آڑے آئے گا, بیوی بھی آڑے آئے گی, بچے بھی آڑے آئیں گے, خود آپ کا نفس آڑے آئے گا. آپ کسی سے ہمت کر کے کیجیے, یہ واجب, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, یہ چھوڑنے والی چیز نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کا شکر ہے ان باتوں کی, انہیں سے سیکھا ہے اور انہیں سے تائید ہو جاتی ہے. تو اس بے فکری کا ایک شعبہ ہے کہ مرد عورتوں کی تعلیم کو اپنے ذمے ہی نہیں سمجھتے, بلکہ بعض کی تو رائے یہ ہے کہ تعلیم دینی مضر ہے. تعلیم دین تو مضر ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ایسا ہے جیسے کھانا کبھی کوئی کھائے اور کبھی زہریلا کھا لے, کھانا سڑا ہوا کھانا کھا لے, سڑا ہوا کھانا کھانے کے بعد کہے پیٹ میں درد ہو گیا تو اب کہے کہ کھانا ہی خراب ہے, کھانا نہیں کھاؤں گا. ارے بھائی وہ جو کھانے میں خرابی ہوئی, کھانے کی وجہ سے تجھ کو نقصان پہنچا, وہ تو اس وجہ سے پہنچا کہ کھانے میں ہی خرابی تو نے پیدا کر دی, احتیاط نہیں کی. اس وجہ سے یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ کھانا ہی خراب چیز ہو گئی. اسی طرح سے بعض اوقات تعلیم دینے سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں کسی کو, اگر دینی تعلیم سے فضل کوئی مشاہدہ ہو گیا تو وہ تو اس دینی تعلیم کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے, نہ کہ دینی تعلیم کو ہی ترک کر دیا جائے. سوچنے کی بات ہے, عقل کی بات ہے. دین کی تعلیم کے تو ایسے ایسے فضائل ہیں اور اس کے منافع بھی ہیں, تو پھر وہ حدیث شریف میں آئے ہیں, کلام پاک میں آئے ہیں, تو پھر وہ کیسے مضر ہو سکتی ہے. غرض یہ کہ تعلیم عورتوں کی مردوں کے ذمے ہے, ان کی ذمہ داری صرف کھانا کپڑا دینے سے پوری نہیں ہوتی. بس اس سے تو معلوم ہو گیا کہ تعلیم ضروری ہے, اب اس کا بیان ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اس سے مردوں کو یہ نفع ہو جائے گا کہ طریقہ تعلیم ان کا معلوم ہو جائے گا اور اس کا انتظام کر سکیں گے. اور مرد اگر تدبر سے کام لیں تو یہ مضامین بچوں، عورتوں، مردوں سب کے لیے نافع ہو سکتے ہیں، اگرچہ ظاہراً خاص مستورات کے لیے. بس میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، اس میں یہی ضروری تعلیم مذکور ہے. اب ایک تو مضمون ہے اور ایک قصہ ہے اس کے پیچھے، لیکن اس سے ایک علم نکلتا ہے جو کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے نکالا ہے. فرماتے ہیں یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، اس واقعے کے بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ میں حکایات بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ ان واقعات میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ فیصلہ ہے ضرورت عامہ کا، اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. غرض آیت گو ایک واقعہ خاص میں نازل ہوئی ہے، مگر اس واقعے کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس سے جو حکم نکلتا ہے وہ عام ہے. حکم تو وہی ہے جو ایسی عورتوں پہ تہمت لگائیں اور ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کی کیا صفت ہے. ترجمہ کا تو حاصل یہ ہے کہ پاک عورت کو تہمت لگانے والے پر لعنت ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے. دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یاد رکھیے، شک و شبہ کی بنا کے اوپر بھی کسی پہ تہمت نہیں لگانی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، جس گناہ کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، جس کے بارے میں اتنا ہو کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. سب کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس گناہ کی شدت کا. کبھی بھی ذرا سی بدگمانی کی بنا پہ کسی پہ تہمت لگا دینا بہت شدید بات ہے، توبہ کرنا چاہیے. تو جو ہوا سو ہوا. اب سمجھیے کہ کسی کلام سے جو مقصود ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں عبارت النص کہتے ہیں، یعنی اس کلام سے یہ مقصود ہے. اور مقصود تو وہی ہے جو ترجمے کے حاصل میں بیان کیا گیا کہ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، بالخصوص ایسی عورتوں پر. مگر مجھ کو اس وقت اس مقصود کا بیان کرنا مقصود ہے، یعنی یہ نہیں بیان کرنا ہے، تو یہ تو معلوم ایک بات ہے. بلکہ اس کا ایک اور مدلول بھی ہے جو مقصود نہیں، مگر آیت اس پر دلالت کرتی ہے. ایسا جو معنی نکلتے ہیں قرآن سے اس کو اصطلاح میں اشارت النص کہتے ہیں، عبارت النص اور اشارت النص. اس وقت اس اشارت النص کا بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کی اچھی صفات بیان کی. ظاہر ہے ایسی عورتوں کو تہمت لگانا، وہ پھر اس کے بعد جو صفات بیان کی گئی وہی وہ صفات ہوں گی جو حق تعالیٰ، جو اچھی عورتوں کی صفات ہوں گی تو وہی تو بیان فرمائی ہے نا، اور وہ صفات اعلیٰ درجے کی ہیں. مجھے ان صفات میں گفتگو کرنا مقصود ہے تاکہ عورتیں اپنے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کی کوشش کریں. سو آیت میں غور کرنے سے اور لفظوں کے دیکھنے سے وہ تین صفات ہیں جن سے متصف ہونے والیوں کو تہمت لگانے پر لعنوں کو مرتب کیا گیا ہے، تو وہ صفات پیدا کرنی چاہیے. بس ایک صفت ان میں سے المحصنات ہے. المحصنات، یہ محصنات سواد سے ہے، ایک سین سے بھی ہوتا ہے محصن، یہ سواد سے ہے المحصنات. اور ایک صفت غافلات ہے، الغافلات. اور ایک صفت المؤمنات ہے، حاصل ترجمہ محصنات کا فارس عورت. اور لفظی ترجمہ اس لفظ کا ہے کہ جو حفاظت کی گئی ہیں، یعنی ان کو پارسائی کے خلاف باتوں سے محفوظ رکھا گیا ہے. یہی عورتوں کی صفت ہے، یہی لڑکیوں کی تربیت کا اصول ہے کہ لڑکیوں کو ایسے رکھو کہ وہ تمام ایسی باتوں سے محفوظ رہے. اور دوسری صفت ہے غافلات، یعنی بے خبر بھولی بھالیاں. اب یہ بھی ان کا ہو گئی لڑکیوں سے. تیسری صفت ہے، بلکہ الٹا تعریف کی جاتی ہے، ایسی لڑکی جو ہر فن جانتی ہے وہ قابل تعریف ہے. کلام پاک کہتا ہے غافلات قابل تعریف ہے، یعنی وہ بے خبر بھولی بھالیاں ہیں. اور تیسری صفت المؤمنات ہے، یعنی ایمان والی. سو آیت میں بظاہر یہ صفات منتشر ہیں، یعنی غیر منبوت اور غیر مرتب معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے المحصنات ہے، پھر الغافلات ہے، اور پھر مؤمنات ہے. حالانکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے المؤمنات ہونا چاہیے تھا، کہ پہلے ایمان تو ہو، کیونکہ ایمان کا درجہ تو مقدم ہے، ایمان تو سب سے بڑھ کر چیز ہے. مگر ایسا حق تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ محصنات کو مقدم کیا مؤمنات پر. اس میں ضرور کوئی بڑا نقطہ ہے. اب حکیم الامت جیسا عالم کہہ رہا ہے اس میں ضرور کوئی بڑا نقطہ ہے. اب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام ہے، ایک لفظ کو پہلے لائے، ایک لفظ کو بعد میں، کوئی وجہ تو ہوگی. لایانی کام تو حق تعالیٰ نہیں کرتے، نعوذ باللہ. فرماتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ انسان میں دو کمال پیدا کیے گئے ہیں، اور انہی کمالات کو بڑھانا انسان کو ضروری ہے. ایک کا نام قوت علمیہ ہے, یعنی علم کی قوت, یہ کمال ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہو, علم کا مطلب ایسی سمجھ ہو کہ بات کو سمجھ لے. اور دوسرے کا قوت عملیہ ہے, یعنی عمل کی قوت. اور کوئی شخص ایسا نہیں دنیا میں جو اس میں اختلاف رکھتا ہو, خواہ وہ دنیا کا طالب ہو یا دین کا, وہ دنیا دار ہو یا دیندار, وہ جاہل ہو یا عالم, وہ منطقی ہو یا فلسفی. آخر کوئی نہ کوئی کام تو کرے گا, اور کرنے کا تعلق قوت عملیہ سے ہے. اگر قوت عملیہ سے نہ ہو تو اس کام کو کر ہی نہ سکے گا, اور بغیر قوت علمیہ کے اس کی حقیقت جان نہیں سکے گا. غرض انسان میں قوت علمیہ ہے جس سے وہ نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے, اور دوسری قوت عملیہ ہے. اصل میں یہی دو کمال ہیں, باقی جتنے کمال ہیں وہ سب اسی سے نکلتے ہیں, انہی دو کمالات سے. اب دیکھیں ایک بڑی بات معلوم ہوئی, کے ساتھ دو کمالات ہیں, ایک تو قوت علمیہ اور ایک قوت عملیہ. علم صحیح ہو اور عمل صحیح ہو, یہی اس کا کمال ہے. ہر بار اگر وہ عمل صحیح کر دیتا ہے, اس کا علم اس بارے میں صحیح ہے, یہ کمال ہے. کمال اسی کو کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلام پاک میں اور اس طرح جتنی کتابیں دین کی ہیں ان میں انہی کمالات سے بحث ہوگی جو دین کے متعلق ہیں, تو دنیا کی تو بحث ہوگی نہیں. اور یہ دونوں کمال جب عورتوں کی طرف منسوب کیے گئے کلام پاک میں, تو معلوم ہوا کہ جیسے مرد کامل ہو سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں. اور عورتوں کے کمال کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرد جیسے کامل ہوتے ہیں وہ ویسی ہو جائیں گی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی استعداد کے موافق کامل ہو سکتی ہیں, خواہ وہ مردوں کے برابر نہ ہوں. بہرحال عورتوں کو بھی ایک کمال علمی حاصل ہو سکتا ہے جس کو ایمان کہا گیا, اور دوسرا کمال عملی حاصل ہو سکتا ہے جس کو احسان ساتھ سے فرمایا ہے. اور چونکہ ایمان نام ہے علوم خاصہ کا اور علم مقدم ہوتا ہے عمل پر, اس لیے مقتضا تو یہ تھا کہ المؤمنات کو مقدم لایا جاتا المحسنات پر. لیکن المحسنات کو مقدم لانے میں حق تعالیٰ کا اشارہ اس طرف ہے کہ علم مطلقاً فی نفس ہی مقصود نہیں, بلکہ اس کا زیادہ حصہ ذریعہ ہے عمل کا, اور اصل مقصود تو عمل ہے. بس چونکہ اس اعتبار خاص سے عمل مقدم ہے علم پر, اس لیے یہاں المحسنات کو پہلے لائے, المحسنات, اور المؤمنات کو بعد میں. اور دوسرے اعتبار سے علم بھی مقدم, علم مقدم ہے عمل پر, کہ بدون علم کے عمل نہیں ہو سکتا, مگر ہیں دونوں ضروری, علم بھی اور عمل بھی. یہ نہیں کہ جو شخص عمل نہ کرتا ہو وہ علم بھی حاصل نہ کرے, جیسا بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عمل ہی نہیں ہو سکتا تو احکام جاننے سے, بات سننے سے کیا فائدہ. بات یہ ہے کہ جب دونوں فرض ہیں تو جس نے علم حاصل کیا گو عمل نہ کیا تو وہ ایک ہی جرم کا مجرم ہوا, کیونکہ اس نے ایک ہی ضروری چیز کو چھوڑا, اور چھوڑا تو مقصود کو لیکن ذریعے کو تو نہیں چھوڑے. اسی لیے کہتا ہوں کتابیں دیکھیے, اب پتہ چلا کہ کتابوں کا پڑھنا کتنا ضروری ہے, اس کو معمولی چیز سمجھ کے اس کو سب سے پہلے ٹال دیتے ہیں. سو یاد رکھیے کہ فرض دونوں چیزیں ہیں, علم بھی عمل بھی. اور اس اعتبار سے علم کا حاصل کرنے والا گو اس نے عمل نہ کیا ہو اس سے اچھا ہے جس نے علم و عمل دونوں حاصل نہ کیے, ہاں زیادہ مقصود بے شک عمل ہے. اسی وجہ سے حق تعالیٰ اس آیت میں المحسنات کو مقدم لائے المؤمنات پر, گویا اس میں عمل کی مقصودیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم یہاں اس کو اس لیے مقدم کرتے ہیں کہ تم عمل کو زیادہ مقصود سمجھو. اور اس میں رد ہو گیا ان لوگوں کا جو محض تعلیم ہی کو مقصود سمجھتے ہیں, بس پڑھا دو عالمہ بنا دو اور عمل چاہے کچھ نہ ہو, اور عمل کا اہتمام نہیں کرتے. چنانچہ بعض لوگ ان میں دین حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال حاصل کر لیا. میں نے اس مذاق کے علماء دیکھے ہیں کہ بس علم حاصل کرنے کے اپنے کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں, اور سارے مسلمانوں کو پھر وہ ہیش درہیش سمجھتے ہیں, اور ان کو ناز ہوتا ہے اپنے علم پر. حق تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں فرحوا بما عندهم من العلم, کہ جو علم ان کے پاس تھا اس پر وہ اتنانے لگے. اور اتنانا بہت بڑا گناہ, یاد رکھیے, اتنانے کو عربی زبان میں عجب کہتے ہیں, کہ کسی کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات اپنے خیالات اچھے لگتے ہیں اور اپنے عیب نظر نہیں آتے, اور کوئی اگر عیب کی طرف توجہ دلا دے تو چراغ پا ہو جاتا ہے, یہ عجب کی علامت ہے. یہ مگر بہت بڑا گناہ ہے. حق تعالیٰ نے اس کلام پاک میں اشارہ دے دیا ہے, چنانچہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ عجب, یاد رکھو کہ یہ عجب جو ہے یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. ایسی خراب چیز ہم نے اس کو بچوں کو سکھانا شروع کر دیا, اتراؤ کمال ہے, واہ 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 واہ, تو بچے کیا ہیں, بچے بگڑ جاتے ہیں. بچوں کو تو ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ انعام تو ملے کیونکہ ہمت افزائی ہو, لیکن ساتھ ساتھ ان کو اپنی کمیوں کا احساس ہوتا رہے, کیونکہ حق تعالیٰ کے یہاں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ ندامت ہے, وہ ندامت. چاہے کتنا ہی بڑا اگر ندامت نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70-70 بار استغفار کرتے ہیں. ندامت نہیں تھا تو کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ, یہ ندامت نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیوں استغفار کرتے تھے؟ بناوٹی تھا, نعوذ باللہ, ہو نہیں سکتا. سمجھ لیجئے کہ جو چیز قلب میں رکھنے کی ہے وہ ندامت ہے. چاہے کتنی آپ تہجد گزار ہو, اگر ندامت سے خالی ہیں سب بیکار ہے. اور خاص کر عورتیں جو ذرا بھی تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں ان کے ناز کا تو انتہا ہی نہیں رہتا. واز پڑھ لیے, کچھ اور کتاب پڑھ لی, بعد میں تفسیر پڑھ لی, تو اب دماغ ان کا آسمان پہ چلا. اب سمجھتی ہیں کہ بس ہم سے زیادہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. حالانکہ عجب میں مبتلا ہو گئے, ایسا علم جو عجب میں مبتلا تھا. تو علم کیا ہوا؟ علم تو وہ ہے جو توازو لائے اور اللہ تعالیٰ کا خوف لائے. چنانچہ کلام پاک میں ہے کہ علماء تو وہ ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہوں, ڈرتے ہوں. علم تو علم کی تو علم کا تو حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگے. جن کو واقعی علم ہے ان سے پوچھئے, وہ کہیں گے بھائی ہمارے علم میں تو نقص ہی نقص ہے, ادھر کمی ادھر کمی ادھر کمی, یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم. جو واقعی ان کا حال یہی ہوتا ہے, ہم انجینئرنگ میں تو یہی دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو ایک دم ناقص سمجھتے ہیں. لا حول ولا قوۃ, کوئی علم ہے؟ کچھ بھی علم نہیں ہے. اسی طرح سے علماء دین کا حال ہوتا ہے جو واقعی سچے عالم ہوتے ہیں. یہ اترانے والے, اترانے سے کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں لاکھ چیزیں تمہیں پتہ نہیں ہے. اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا, ہارون رشید کا زمانہ تھا, کس کا زمانہ تھا, وہاں ایک وزیر تھا اس زمانے میں. اس وزیر کے پاس ایک بڑھیا آئی عورت, اور کہنے کی ایک مسئلہ ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھو. اس نے پوچھا مسئلہ, کہنا مجھے نہیں معلوم. اس کا جواب مجھے نہیں معلوم. تو وزیر نے کہا, اس عورت نے کہا بڑھیا نے, تم وزیر ہو, تم شاہی خزانے سے اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہو اور تم کو یہ علم نہیں ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ میں جو تنخواہ لیتا ہوں شاہی خزانے سے وہ اپنے علم کی لیتا ہوں, اگر اپنے جہل کی تنخواہ لوں تو سارا خزانہ بھی کافی نہیں ہوگا. تو دیکھیں علم کے ساتھ جہل کا اعتراف, اگر جہل زیادہ ہے, یہی حقیقت ہے. کیوں بھائی, آپ خود اپنی فیلڈ میں, آپ تو ماشاءاللہ ماہر ہیں, پتہ نہیں کتنی, اب بتائیے جہل زیادہ ہے علم زیادہ ہے؟ فوراً کہے گا وہ آدمی, نہیں بھائی بہت ذرا سا علم ہے, تھوڑا سا ہے, اتنا سا جانتا ہوں, باقی تو کوئی آدمی, آپ پروگرامنگ کرتے ہیں, آپ کہیں بہت سی چیزیں نہیں جانتے آپ, ڈاٹ نیٹ کے ماہر ہیں, پھر ڈاٹ نیٹ کا تو ایک ٹکڑا سا آپ کو پتا ہے, اور 90% تو پتا نہیں ہے, اس 10% سے ہی کام چلا رہے ہیں, تو ناقص ہوا علم کے نہیں ہوا؟ تو یہی حال ہے, جو واقعی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کیا نہیں معلوم. تو میں اسی لیے وہاں لڑکوں کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھو تم لوگوں کو کچھ آتا ہے, میں پوچھتا ہوں ایک سوال, جواب ایسے دیتے ہیں جیسے کچھ پتا ہے کچھ پتا نہیں ہے. جواب صحیح بھی دے رہے ہیں تو کچھ پتا نہیں ہے پکا کہ صحیح ہے جواب کے نہیں ہے. میں کہتا دیکھو یہ ہے علم بدون ثقہ, علم تو ہے کانفیڈنس نہیں ہے, یعنی اعتماد نہیں. تو میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں بڑا سا, علم بدون ثقہ اکول ٹو جہل. جی جہالت, یا علم ہے اور اس پہ تم کو اعتماد نہیں تو جہالت ہے بالکل, کیونکہ تم کو پکا پتا ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے پتا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اس کے بعد لکھتا ہوں لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ تم کو ہو ثقہ, ہمیں آدمی پتا ہے, لیکن علم نہ ہو. ثقہ بدون علم, علم بدون ثقہ تو جہل ہے, اور ثقہ بدون علم کانفیڈنس ہے لیکن علم نہیں ہے. انا عارف انا عارف, مجھے بہت آتا, اور آج جانتے خاک نہیں ہے. میں نے کہا یہ جہل مرکب ہے, یہ دور ہی نہیں ہوگا, یہ عمر بھر دور نہیں ہوگا, یہ جہل مرکب ہے, کیونکہ یہ عجب کے ساتھ ہے کہ میں جانتا ہوں. ارے خاک تم جانتے ہو. اسی لیے ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے باتوں میں بھی, خبروں کو بتانے میں بھی, کسی اور کام میں بھی. جیسے مجھے بہت علم ہے, خاک علم ہے تمہیں. خوب سمجھنا چاہیے کہ میرے علم پر ناز کرنا ہی نادانی ہے, کہ اگر تم کو علم ہے تو تم تو سب سے پہلے ناز کو ترک کرو گے, کیونکہ علم کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ناز اور عجب کو ختم کرو. خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے المحصنات کے تقدم سے, یعنی اس کو پہلے بیان کر کے فرما دیا کہ نرا علم کچھ مفید نہیں, اور علم کے ناکافی ہونے کی تقریر کی ایک اور فرع ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل اس مذاق کے لوگ کے نیرے علم کو کافی سمجھتے ہیں، اسی طرح بہت لوگ اس مذاق کے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جو کہ ایک فرد ہے علم کی، بس سارے اعمال سے سب کا دوش ہو گئے۔ اور ایک حدیث شریف یاد کر لی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ہے۔ حدیث شریف ہے، بالکل صحیح ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو سچا سمجھیے، پھر جو چاہے کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بتلائیے، اب دیکھیے عجیب دلیل دی، اب غور سے سنیے، یہ نہیں سنی ہوگی کبھی، یہ بتلائیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحیم ہے؟ جواب بھی یہی ہوگا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیق ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ جب یہ ہے تو معاملہ رحمت و شفقت کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے شفیق و رحیم کا بتلایا ہوا کام کوئی دشوار سے دشوار بھی نہ ٹالا جائے، نہیں کہ سارے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ اچھی قدر کی خدا کی رحمت اور رسول کی شفقت کی۔ شفیق وہ ہے جس کو نسخہ سہل لکھنے میں مہارت ہو، وہی تو شفیق ہوا، بلکہ جنگل کی دوا سے علاج کر دیتا ہو کہ اس میں کچھ پیسہ بھی نہ لگے۔ جس قدر سہولت کی رعایت ہوگی وہ دلیل ہوگی کمال اور شفقت اور رحمت کی۔ دیکھیے یاد رکھیے، آپ کو ایک اصول معلوم ہو گیا، جو اپنے متعلقین کی سہولت کی رعایت کرے گا، ان کی تسلی رکھے گا، یہ اس کا کمال ہے، یہ شفقت ہے، یہ رحمت ہے۔ کمال اور شفقت اور رحمت کی جب یہ سمجھ گئے تو سنیے کہ آسان طریقہ تو یہ تھا کہ نہ نماز کی ضرورت ہوتی، نہ زکوٰۃ کی، اور نہ حلال و حرام کے اہتمام کی، نہ رشوت چھوڑنے کی، نہ تکبر چھوڑنے کی۔ یہ تو سب سے آسان طریقہ تھا، بس لا الہ الا اللہ کہہ کر نہایت آزادی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تجویز فرما دیتے کہ کچھ نہیں بس لا الہ الا اللہ کہو اور اس کے بعد جو چاہے کرتے پھرو، شراب پیو، چوری کرو، بدماشی کرو، رشوت لو، ڈاکے ڈالو، نمازیں وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ نماز کی، نہ حج کی، نہ روزے کی۔ شفقت تو یہی تھی کہ کچھ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہی نہیں تھی کہ بھائی ہمارے بندے ہیں، کچھ نہیں جی تم جو چاہے کرتے پھرو، بس لا الہ الا اللہ کہو اور جنت میں چلے جاؤ، شفقت کا کمال ہوتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو تجویز فرماتے تو لوگ نہایت آسانی سے اسلام بھی قبول کر لیتے۔ باوجود اس کے آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اعمال کی بھی تاکید اور تعلیم فرمائی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نسخہ نہیں ہے، ورنہ کیوں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں اللہ تعالیٰ اتنے احکام نازل فرماتے؟ کیونکہ ان سے بڑھ کر تو کوئی شفیق نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ واقعی ظاہر میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز نہ ہوتی تو مسلمان ہونا کچھ بھی مشکل نہ تھا، بہت سہل ہوتا۔ مگر باوجود اس کے پھر کیا وجہ ہے کہ نماز فرض فرمائی گئی اور اس کے تاریخ پر وعید ارشاد فرمائی، اور وعید بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے یوں فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے عمدن نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ بھائی یہ تو رسول کا فتویٰ ہے، ہمارے گھر کی تو بات نہیں۔ اگر کہو کہ حدیث کوئی چیز نہیں تو کلام پاک کا سیاق و سباق بھی تو تاریخ نماز کو مشرک بتلا رہا ہے، چنانچہ کلام پاک میں ہے، یہ تو حدیث شریف تھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور کلام پاک میں ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز کو قائم نہ کرنے والا مشرکین میں سے۔ تو کیا کلام پاک کو بھی حجت نہ کہا جاوے گا؟ حاصل یہ کہ اس درجہ جو نماز کی تاکید کی گئی یا حج اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی، ان کے بارے میں وعید سنائی گئی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ محض ایمان لانا کامیابی کے لیے کافی نہیں، بلکہ من قال لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہی نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کا بھی اقرار کرے اور اس کے مقتضا پر بھی عمل کرے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شے کی جاتی ہے اس کے جتنے بھی چیزیں مقتضات ہوتے ہیں وہ بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مثال دی کہ مثلا کسی شخص کا نکاح کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے فلاں لڑکی کو اتنے مہر پر قبول کیا، وہ کہتا ہے کہ قبول کیا، ظاہر ہے کہ اس کے معنی بلا شبہ یہی ہوتے ہیں کہ میں نے مکان دینا بھی قبول کیا، کھانا کپڑا بھی قبول کیا، اور بھی تمام اخراجات بیوی کے قبول کیے، بیوی کے حقوق ہیں، اور یہ معنی اس قاعدے کی بنا پر ہے۔ اب فرض کیجئے کہ یہ شخص جس کا نکاح ہوا اس کا مذاق یہ تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ کے بس لفظی معنی پہ جاتا تھا، نکاح کے چند روز کے بعد ماں باپ نے اسے علیحدہ کر دیا کہ جاؤ کھاؤ خود سے۔ جب علیحدہ ہوئے تو بیوی نے کہا میاں گھی چاہیے، آٹا چاہیے، چاول چاہیے، بہت سی چیزیں مانگی, برتن چاہیے. اس نے سن کر کہا کہ نکاح میں یہ کب میں نے ٹھہرایا تھا کہ یہ بھی لاؤں گا اور وہ بھی لاؤں گا, اس کا تو ذکر بھی نہیں ہوا تھا, نہ میں نے اس کو قبول کیا تھا. غرض تکرار بڑھا, سارا محلہ جمع ہو گیا. میں ان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے, کہ اگر یہ شخص آپ کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہو تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ جملہ ضروریات اس کے ذمے ہے, شوہر کے ذمے ہے. تو اس نے جب جیسے کہا کہ میں نکاح میں قبول کیا تو اس کے گھر دینا, اور ایسا گھر دینا جس میں شوہر کے کسی رشتہ دار کا کوئی دخل نہ ہو. بہشتی زیور, اور بہشتی زیور میں کہاں سے آیا ہے؟ پرانی عربی کی کتابیں, ان کا حوالہ بھی دیا. ایسا ذمہ ہے اس کے, پامال کیا ہوا ہے حقوق کو, دینداروں نے تکلیف. افسوس کی بات ہے اس کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. ہاں, مجبوری ہو جائے تو اور بات ہے. بس اسی طرح لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ لو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اسی میں یہ سب اقرار بھی آ گئے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا, روزے بھی رکھوں گا, زکات بھی دوں گا, حج بھی کروں گا. تمام احکام کا اقرار اسی ایک لا الہ الا اللہ میں آ گیا. اب حدیث شریف میں جو ہے دخل الجنہ, کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا, تو یہ بالکل صحیح ہے. اس پر اگر کوئی یوں شبہ کرے کہ اس حدیث میں تو یہ بھی ہے, اچھا اسی حدیث شریف میں آگے عجیب مضمون ہے, وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. تو کوئی شخص آپ کے سامنے دلیل لائے کہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی صافی اسی حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چاہے وہ زنا کرے اور چوری کرے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر چاہے جو کرے. سمجھ لیجئے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان افعال پر اصرار نہ کرے, یعنی اگر گناہ ہو جاوے تو توبہ کر لے, یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں کہ وہ کرتا رہے, کیونکہ دوسری بہت ساری قرآن کی آیات اور حدیث شریف نے اس کو اس کے اوپر سخت وعید ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو توبہ کر لو, کیونکہ توبہ بھی لا الہ الا اللہ کے اقرار میں داخل ہے. بس توبہ کے بعد پھر حالت پہلے جیسی ہو جائے گی. یہ معنی نہیں کہ فقط لا الہ الا اللہ کہہ کر فارغ ہو گئے, کچھ ذمہ ہی نہیں رہا. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ایمان لا کر کسی چیز کو ضروری ہی نہیں سمجھتے, بلکہ بعض تو صرف مسلمان کے گھر پیدا ہونے کو ہی کافی سمجھتے ہیں, اور بعض کو تو خود اس ایمان کی بھی خبر نہیں کہ کیا چیز ہے. میں تو پاکستان میں دیکھتا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا, نماز تو بھول جائیے. ایسے لوگ اور ہمارے سامنے رہتے ہیں محلے میں, یہ ماسیاں وغیرہ جو کام کرنے والی ہوتی ہیں, ان میں سے اکثر کا یہی حال ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے, گناہ سے سب سے بڑا نقصان ایک ہی ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو گناہ کرتے کرتے ایمان خود بھی تو کہاں رہے گا, گناہ سے مانوس ہوئے تو ایمان ختم ہو گیا. یاد رکھیے, جس گناہ کو حلال سمجھ لیا, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. دیکھ لیجیے, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا ہے. جس گناہ کو تم کرو گے مانوس ہو جاؤ گے, وہ تم مانوس ہو گئے تو گیا ایمان. صاحبو, اس بے خبری کا علاج کیا ہے؟ سیکھنا ہے. دین سیکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے, مگر افسوس آج کل ادنا درجے کی چیزیں تو سیکھی جاتی ہیں مگر دین نہیں سیکھا جاتا. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حتی الامکان دین کے سکھانے والے ایسے تجویز کیے جائیں جو خود بھی دین رکھتے ہوں. خوب اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لینا چاہیے کہ اپنے خود دین کس سے سیکھیں, اور اپنے گھر والوں کو, بچوں کو کس سے سکھائیں, پھر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا چاہیے. بہرحال حق تعالیٰ نے اس آیت میں المحسنات کو مقدم کر کے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ فقط ایمان پر قناعت کرنا بدون عمل کے کافی نہیں, تم کو اصل ضرورت علم دین کی ہے. اب میں اس کی فہرست بتلاتا ہوں. سب سے پہلے بچے کو کلمہ شریف سکھا دو, خواہ ایک ہی کلمہ ہو, جس کو عورتیں بہت آسانی سے سکھا سکتی ہیں. نیز بچے کو زبانی تعلیم احکام کی بھی دیتی رہو. بچے کو ادب سکھانا چاہیے, دیکھیے بچے کو سکھانا چاہیے کھانا کیسے کھاتے ہیں. اسلامی ادب سکھاؤ, ایک کفار کا ادب نہ سکھاؤ. کیسے کھانا کھانا, کھانے کے کیا آداب ہیں, گھر سے نکلنے کے کیا آداب ہیں, مسجد میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں, کپڑا پہننے کے کیا آداب ہیں. کفار کی وضع قطع بنانا خود بھی حرام ہے, اور بچوں کو کفار کی وضاقتہ کا لباس پہنانا بہت اشد چیز ہے. میں آپ کو سمجھاؤں, دیکھیں بچوں کو انسان کیا پہناتا ہے, خود تو مجبوری میں بھی پہن لے گا. مثلا ہم آفس جا رہے ہیں, آفس کا ماحول یا آفس آپ کا پروفیشن اجازت نہیں دیتا, آپ کو پینٹ قمیض وغیرہ پہن کے جانا, ٹائی بھی لگانا پڑتی ہے بعض اوقات. میں نے حضرت سے پوچھا تھا, مطلب جنرل موٹرز میں کام کر رہا تھا, کہتے ہیں یہاں تو ٹائی کی پابندی ہے, کیا کروں. حضرت نے لکھا جواب میں ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے, ابھی ایسے ہی رہنے دیں سب چھوٹ جائے گا. ان کا لکھا ہوا اس زمانے میں کیا حال تھا, اللہ کا شکر نا ایسی, ابھی ایسے ہی رہنے دیں سب چھوٹ جائے گا. بالکل یہ الفاظ لکھے ہوئے خط محفوظ ہیں. گفتے او گفتے اللہ بھوت, ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا, ایسا ہی ہو گیا. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں باریک بات ہے, اچھے اچھے دیندار ماں باپ توجہ نہیں دیتے. بچے کو آپ کیا پہناتے ہیں؟ وہ جو آپ کو پسند ہوتا ہے. بچے کو تو پتا بھی نہیں, ابھی بچہ ایک سال کا ہے ڈیڑھ سال کا ہے, ابھی اس کو کیا خبر ہے, کچھ خبر ہے اس کو؟ اس کو تو ہوش بھی نہیں عقل بھی نہیں. آپ نے اس کو ایک انگریزوں کا ایک لباس پہنا دیا, چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے, بچی ہو یا بچہ, اس کو خبر ہے؟ اس کو تو جو پہنائیں گے اس کو قبول. اب لیکن آپ کیوں پہناتے ہیں مجھے بتائیے, آپ کی پسند ہے. تو کفار کے لباس کو مجبوری میں اختیار کر لینا تو جائز ہے, لیکن اس کو پسند کر دینا تو بالکل ایمان کو کھونے والی بات ہے, بہت ڈرنے والی بات ہے. تم کفار کے لباس کو پسند کرتے ہو اور دین کا دعویٰ کرتے ہو, پسند کیوں ہے تمہاری ایسی؟ تم اپنے بچے کو اگر تم دیکھتے ہو اسلامی لباس میں تمہیں اچھا نہیں لگتا, ڈھیلا ڈھالا کرتا شلوار پجامے میں اچھا نہیں لگتا؟ ہاں یہ اس قسم کا بیہودہ لباس پہن کے تم کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے؟ تو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, تمہاری پسند کو کیا ہو گیا ہے, تمہارے ایمان کو روک لگ گیا ہے, پسند کہاں سے بدل گئی؟ اور یہ عورتوں کا اس میں زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے. عورتوں کو تو بس یہی شوق کہ دنیا کا بہترین فیشن کا لباس بچہ پہن لے. تو تمہاری یہ پسند ہے کیا؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو تمہاری پسند نہیں ہونا چاہیے کیا؟ کس قسم کے ہم مسلمان ہو کے رہ رہے ہیں؟ اور ہیں دیندار, اور دیندار بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, شیخ بھی ہیں, عالم بھی ہیں. میں نے بعض حضرات کو دیکھا اپنے خاص لوگوں کے, میں حیران رہ گیا کہ لڑکی, وہ بھی لڑکی بچی نہیں چھوٹی نہیں, اچھی خاصی 10 سال وغیرہ کی عمر کی, تنگ جین پہن کر سب کے سامنے آ گئی, اور ہیں وہ صوفی. بھائی کو تشبہ بالکفار تو حرام ہے بالکل. اور بچوں کو یہ لباس پہنانا, ایک صاحب آئے میرے پاس حرم شریف میں بیٹھے ہوئے, ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ملک ہر بار ٹیلی فون بجتا اسے موسیقی بجتی, ایک تو یہ تکلیف. پھر کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان ہوں, میرا بچہ جو ہے اب وہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے, وہ جین پہنتا ہے اور وہی پہنے رہتا ہے, وہی پہن کے سو جاتا ہے, سستوتا ہوا دیکھ کے جین میں مجھ کو بڑا غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا وہ جین کس نے لا کے دی؟ بچہ اس جین کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوتا, یہ جین جناتی چیز ہے. ایک طرح کا جن ہی چڑھ جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر, پاکیزہ لباس چھوڑ کر یہ خبیث قسم کا لباس. ہاں ضرورت جہاں ہو وہاں. تو زبانی بچے کو یاد کراتے رہو, ادب سکھاتے رہو, مثلا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا سکھاؤ اسے, اور یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ان کو بتلاؤ بچوں کو, مثلا سب چیزوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے اس کو بتلاؤ, اور یہ بتلاؤ کہ وہی مارتے بھی ہیں اور وہی جلاتے ہیں, وہی زندہ کرتے ہیں, اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمام چیزوں کی. اگر بچہ شرارت کرے تو کہو دیکھو اللہ میاں اس سے ناراض ہو جائیں گے, اللہ میاں خفا ہوں گے. اور جو جو علوم بچوں کے مناسب ہیں عورتیں ان کے ذہن میں خوب ڈال سکتی ہیں, لیکن مشق میں ہو تب تو لوٹے میں آوے پانی. بھائی خود تو پہلے بہشتی زیور وغیرہ پڑھ کے پکا کرو. بہشتی زیور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو سکھانے کی ہو اور نہ دے دی گئی ہو. سارے آداب کھانے کے پینے کے لیٹنے کے احتیاطیں ہر چیز دے دی گئی ہے. پڑھے تو صحیح کوئی اس کو, اور پڑھ کے الٹا کرتے ہیں. دیندار گھرانوں کے لوگ جب الٹا کرتے ہیں, میں کسی کو مخاطب نہیں ہوں, میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں, ان بے شک دیندار لوگوں سے مخاطب ہوں. تم دین کو بدنام کر رہے ہو, خلفا ہو تم سلسلے کے, اور اپنے بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہو. کیسی مثالیں پیدا ہو رہی کہ لڑکیوں کو جین پہنایا جاتا ہے گھروں کے اندر, اور بار بار کہتے رہیں, ذہن میں ڈالتے رہیں اور بار بار کہتے رہیں, تاکہ بچے کو یقین ہو جاوے کہ خدا تعالیٰ کو سب چیز کی خبر ہے. عورتوں کو چاہیے کہ ان کے خیالات درست کریں, اس کے بعد جب ان کو اور ہوش ہو تو چھوٹی چھوٹی سورتیں قرآن شریف کی یاد کراویں, اور جب 7 برس کے ہوں تو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیں یعنی سکھا دیں, اور 10 برس کا جب بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوائیں. اب تو نماز کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا, اگر کوئی بچہ امتحان میں فیل ہو جاوے تو اس پر تو افسوس ہوتا ہے, لیکن نماز اگر برس روز تک بھی نہ پڑھے تو ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا. زبان حال سے اسلام شکایت کر رہا ہے کہ افسوس میری طرف بالکل توجہ نہیں رہی. میں تم کو غیرت دلاتا ہوں, یہ بتلائیے کہ اس کی حفاظت یعنی اسلام کی حفاظت آپ کے ذمے ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا نصارہ اور یہود اس کی حفاظت کریں گے, یا مجوس و ہنود اس کی حمایت کریں گے؟ جب اپنے اسباب کے مالک ہی حفاظت نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ شاید یہ خیال ہوگا کہ مولوی تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دین کیا صرف مولویوں کا ہے؟ تمہارا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ سبھی کا ہے. اور جب سب کا ہے تو ایک جائیداد مشترک ہوا, اور ظاہر ہے کہ جو جائیداد مشترک ہو جاتی ہے اس کی حفاظت جملہ شرکا کے ذمے ہو جاتی ہے. تو پھر اس مشترکہ جائیداد کی سب کیوں نہیں حفاظت کرتے, خاص کر جبکہ حفاظت آسان بھی ہو, اور حفاظت یہ ہے کہ اس کی ضروریات کی پابندی کرو. سو یہ کیا مشکل ہے؟ اگر مشکل ہے تو ایسی مشکل ہے جیسے ایک معمولی کام کا اگر ارادہ نہ کرو تو وہ مشکل نظر آتا ہے. اگر کتاب پڑھنا بڑا مشکل ہے تو تم نے ارادہ نہیں کیا تو مشکل ہی ہو جائے گا. تو اگر کسی شخص کو آدھی رات میں پیاس لگے اور اس وقت ہمت نہ ہو, سردی ہے, لیٹا ہوا ہے, کون پیے اٹھ کے پانی, اٹھ کر پانی پینے کی ہمت نہیں, اس وقت وہ کہاں جائے اور اس لیے پیاسا پڑا رہے. فرض کیجئے کہ اگر اسی وقت اتفاق سے کلیکٹر کا آدمی آ جائے یا گورنر کا اور کہے کہ صاحب, گورنر یا کلیکٹر صاحب کو آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے, اور اسی وقت بلایا ہے, اور وقت بھی ایسا کہ بارش ہو رہی ہے اور بجلی چمک رہی ہے. اب یہ صاحب وہی ہیں کہ چار قدم بھی پانی پینے کو نہیں جا سکتے تھے, مگر یہی وہ ہیں کہ بارش کا کوٹ پہن کر سوار ہو کر چل دیا اور ایک میل پہنچے, اور جب وہاں سے آئے تو خوش بخوش فخر کرتے ہوئے آئے کہ ہم سے صاحب کلیکٹر نے مشورہ لیا ہے, انہی کو پہلے چار قدم جانا مشکل تھا, اب 8 فرلانگ چلے گئے. آخر اس میں تفاوت کیا ہے؟ بس یہی بات ہے کہ چار قدم جانے کا ارادہ تو نہ تھا اس لیے مشکل تھا, اور ایک میل جانے کا فوراً ارادہ ہو گیا. ارادہ نہ کرنے سے وہ مشکل ہو گیا, اور ارادہ کرنے سے یہ آسان ہو گیا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو, حدیث شریف ہے, یہ نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث شریف میں یہی حکم ہے. حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا نماز سے کی جائے اور اس کو عادت ثانیہ بنایا جائے. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو. اگر اس بچپن میں ہی نماز کا طریقہ تعلیم کر دو, اور جب سیانہ ہو جاوے, لڑکی ہو یا لڑکا, اس کو علم دین پڑھائیں. قرآن شریف بڑی چیز ہے, کسی حالت میں ترک نہ کرنا چاہیے, اور یہ خیال نہ کرے کہ وقت ضائع ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ بچوں کو اسکول میں فوراً داخل کرا دیتے ہیں, جب تک کہ بچے کی زبان پر قرآن کا تلفظ ناظرہ پڑھنے کا عادت نہ ہو جائے, رواں نہ ہو جائے, بچے کو انگریزی والے اسکولوں میں نہیں جانا. ایک مرتبہ زبان پر بھی وہ چیز چڑھتی ہے تو پھر کلام پاک کا زبان سے نکلنا بڑا, میں نے کئی دیکھے جنہوں نے بچوں کو شروع میں کلام پاک پڑھا دیا, پھر وہ اب جہاں جائیں کامیاب ہوتے ہیں, چاہے انگریزی پڑھیں چاہے کچھ. ابھی انگریزی پڑھنی, ابھی قرآن پڑھنا سیکھا نہیں, اور اس کو ایک انگریزوں کے اسکول میں یا انگریزی اسکول میں داخل کرایا, اس کا انجام یہ ہوتا ہے کبھی بھی قرآن کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر قرآن شریف سارا نہ ہو تو آدھا ہی ہو, یہ بھی نہ ہو تو ایک منزلی پڑھا دی جائے اور پیچھے کی طرف سے پڑھا دی جائے. چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز میں کام آئیں گی, اور قرآن شریف کی یہ بھی برکت ہے کہ قرآن کے حافظ کا دماغ ایسا مناسب ہو جاتا ہے دوسروں علوم کے لیے کہ دوسروں کا نہیں ہوتا. اصل مضمون اپنی جگہ پہ باقی ہے, لیکن کام کی باتیں تو بہت تھیں, اس میں بڑے علوم ہیں. اس والے بعد دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی علیہ وسلم, بارک وسلم کثیرا کثیرا.